پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج اس پروگرام میں جن موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ان کا ایک جھلک آپ کو دکھا دی جائے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے بھارتی انتخابات کے بارے میں، جہاں پر اب ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی نے ایک مکمل برتری حاصل کر لی ہے اور اگلی حکومت اسی کی ہوگی۔ پھر گفتگو کریں گے ایران اور امریکہ کے تنازع کے حوالے سے کہ پاکستان نے بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین پر زور دیا کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کیا جائے۔ پاکستان میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو طالبان کی طرف سے کوئی دھمکی ملی ہے، ان کی جان کو خطرات ہیں، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں بات ہوگی کہ کیا پاکستان میں روپے کی قدر گرنے کی ذمہ داری منی چینجرز کے اوپر ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے گفتگو بھارتی الیکشن کے بارے میں، جہاں اب تک کی اطلاعات کے مطابق بی جے پی 349 نشستیں حاصل کر چکی ہے، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 272 نشستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں سے 300 نشستیں خود بی جے پی کی ہیں جو اس نے حاصل کی ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں یہ اس کی ایک بہت بہتر کارکردگی ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر دہلی سے سہیل انجم اور سری نگر سے یوسف جمیل موجود ہیں۔ یہ بتائیے سہیل انجم صاحب کہ اس وقت کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟
نتائج تو ابھی مکمل طور پہ نہیں آئے ہیں، ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے، البتہ رجحانات کے پیش نظر یہ بالکل واضح ہے کہ بی جے پی کی حکومت بہت زبردست اکثریت کے ساتھ دوبارہ قائم ہونے جا رہی ہے۔ بی جے پی ہیڈ کوارٹر پر ابھی شام کے وقت وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی صدر امت شاہ دونوں پہنچے، پہلے امت شاہ نے تقریر کی اور اس کے بعد ابھی وزیر اعظم نریندر مودی تقریر کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تقریر ابھی جاری ہی ہے۔ امت شاہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ متعدد ریاستوں میں 50% سے زائد ووٹ بی جے پی کو، ووٹ شیئر بی جے پی کا رہا ہے۔ پچھلے الیکشن میں اگر ہم دیکھیں تو بی جے پی کو غالباً 35 سے 36% ووٹ ملے تھے، اس بار 50% سے زائد ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ پہلی بار کوئی حکومت دوبارہ مکمل اکثریت کے ساتھ قائم ہونے جا رہی ہے۔ نریندر مودی نے جو تقریر کی ابھی تک جو انہوں نے کہا ہے، اس میں انہوں نے کوئی پالیسی بیان تو نہیں دیا، البتہ آنے والا ہندوستان کیسا ہونا چاہیے اس پر روشنی ڈالی، اور انہوں نے ذات پات کی سیاست کے خلاف آواز بلند کی اور کہا کہ ہندوستان میں اب ذات پات کی سیاست نہیں چلے گی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو خود بی جے پی نے بہت سے علاقوں میں، بہت سے حلقوں میں ذات پات کی روشنی ہی میں امیدواروں کا انتخاب کیا تھا۔ بہرحال ان کا کہنا ہے کہ صرف دو ذات، دو برادریاں ہندوستان میں رہیں گی، ایک غریبوں کی برادری اور دوسری غریبی کو ختم کرنے والے، غریبوں کی ختم کرنے کی خواہش رکھنے والے موجود رہیں گے، اور ہندوستان کیسا ہونا چاہیے، ترقی یافتہ ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، پورے ملک کو ساتھ چل کر کے، مل کر کے ملک کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں انہوں نے اپنی تقریر میں کی۔ آج انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف جو الیکشن میں بہت سارے لوگوں نے جو غیر شائستہ گفتگو کی، میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوں، وہ بیتی باتیں ہو گئی ہیں، میں ان کو بھلا دینا چاہتا ہوں۔ دراصل انہوں نے خود بھی بہت ساری ایسی باتیں کہی تھیں جو غیر شائستہ تھیں۔ بہرحال تو ابھی ان کی تقریر جاری ہے، جو ایک روز کے اندر وہ استعفیٰ دیں گے اور اس کے بعد بی جے پی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا، اس میں ان کو قائد چنا جائے گا اور پھر صدر کے پاس جا کر کے حکومت سازی کا دعویٰ پیش کرے۔
اچھا یہ بتائیے کہ راہل گاندھی نے کنسیڈ کیا ہے کہ وہ اپنی شکست مان لی ہے انہوں نے؟
جی، راہل گاندھی نے ایک بہت مختصر سی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں شکست تسلیم کرتا ہوں اور ساری ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں۔ وہ اپنے روایتی حلقے امیٹھی سے ہار گئے ہیں اسمرتی ایرانی کے ہاتھوں، جبکہ وہ ان کا خاندانی حلقہ تھا، خاندانی سیٹ تھی، وہاں سے راجیو گاندھی بھی الیکشن جیتتے رہے ہیں، سونیا گاندھی الیکشن جیتتی رہی ہیں، 2004 سے یہ خود وہاں الیکشن جیتتے رہے ہیں، لیکن اس بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے یا تو کام بہت کم کیے۔ اور اسمرتی ایرانی نے 5 سال کے بیچ میں 35 مرتبہ امیٹھی کا دورہ کیا اور وہاں کے لیے ترقیاتی پروجیکٹ بہت انہوں نے وہاں پر پہنچائے، تو اس کا اثر رہا ان کی عدم کارکردگی اور اسمرتی ایرانی کی کارکردگی کی وجہ سے یہ وہاں سے ہار گئے۔ البتہ کیرلا میں ویاناڈ ایک حلقہ ہے، وہاں انہوں نے، وہاں سے بھی انہوں نے پرچہ داخل کیا تھا، और वह 8 लाख वोटों से जीत गए हैं। बाद में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कुछ इस तरह की बात बाद में मीडिया में आई कि शायद इन्होंने कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा देने की बात कही या पेशकश की है, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसकी तर्दीद की और कहा कि नहीं, राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं।
सही। अच्छा, अब यूसुफ जमील साहब, वो इंडियन कश्मीर जो है वो एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर एक इंसर्जेंसी की सूरत है, इंतखाबात तो वहाँ पर भी हुए हैं, जाहिर है कि भारत उसको अपना हिस्सा कहता है, और वहाँ पर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भी इलेक्शन हार गए हैं, क्या इस वक्त क्या सिचुएशन है वहाँ पर?
जी, असल में जो भारतीय जनता निज़ाम कश्मीर की 6 नशस्तों के नतज सामने आ गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुस्लिम अक्सरती वादी कश्मीर की 3 नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि हिंदू अक्सरती जम्मू की 2 नशस्तें और बुद्धिस्ट लद्दाख की वाहिद नशस्त बीजेपी ने दोबारा जीत ली है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ आरा का इजहार किया जा रहा है, लेकिन चूंकि इंतखाबात में बहुत कलील तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया था, इसलिए आम लोग इस पर कोई मतलब कोई खास रद्दअमल सामने नहीं आया। ताहम जो बीजेपी को मजमूई तौर पर इंडिया में कामयाबी हासिल हुई है, उस पर जहां एक तरफ सियासी जमातों ने मिला जुला रद्दअमल जाहिर किया है और बेशतर की ये यकसार राय है कि बीजेपी और इसकी क्यादत को इस तारीखी और फैसला कुन जीत से फायदा उठाते हुए कश्मीर के मसले को हल करने के लिए संजीदा कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन आम लोग की जहां तक बात है उनमें कुछ खदशात हैं और उनकी तरफ से कुछ तहफ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान कश्मीर पर एक सख्तगीर पॉलिसी इख्तियार की। पाकिस्तान के साथ भी इसके नई दिल्ली के ताल्लुकात कोई मैं उनमें कोई बेहतरी मुशाहदे में नहीं आई, बल्कि कई मामलों में महाजाराई की सूरत हाल रही, जिसका भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के हालात पर असर पड़ा और खासतौर पर सरहदों पर तनाव रहा और पुलवामा हमले के बाद दोनों मुल्कों में जैसा कि आप जानते हैं जंग होते होते रह गई। इसलिए आम लोग कोई ज्यादा उनमें कोई ज्यादा जो एंथुसियाज्म नहीं है उनमें, बल्कि वो तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उनमें कुछ खदशात हैं।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे सोहेल अंजुम दिल्ली से हमारे नामनगार, और श्रीनगर से यूसुफ जमील हमारे नामनगार, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अभी दुबे साहब, जिनका ताल्लुक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज से है, मुमताज़ तजियाकार हैं, और पाकिस्तान से हमारे साथ दूसरे मुमताज़ तजियाकार सलमान आबिद साहब हैं। दुबे साहब, ये फरमाइए कि ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें इंतहा पसंदी को एक स्लोगन के तौर पर इख्तियार किया गया, क्या आप ये समझते हैं कि बीजेपी की इतनी अक्सरियत में हुकूमत बनाने के बाद पॉलिसियों में कोई तब्दीली आएगी और रीजन पर ये तब्दीली जो उनकी पॉलिसी में आ सकती है किस तरह असरअंदाज होगी?
के बाद में अभी अभी मैंने सुनकर खत्म किया है नरेंद्र मोदी का भाषण, जिसमें वो अपने सेंट्रल ऑफिस में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, जो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्फे तक बोले, और मुझे ये देखकर काफी ताज्जुब हुआ और एक तरह से मुझे संतोष भी हुआ कि उन्होंने अपने पूरे भाषण में एक भी बार पुलवामा, बालाकोट स्ट्राइक, कश्मीर की समस्या, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन चीजों का कोई जिक्र नहीं किया। वो लगातार ये कहते रहे कि हम चुनाव जीते हैं अपनी योजनाओं की, जो हमने जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो अपनी योजनाएं चलाई थी उनकी कामयाबी के कारण हम चुनाव जीते हैं, उन लोगों के आशीर्वाद के कारण चुनाव जीते हैं, और हमने चुनाव प्रचार करते हुए अपने विरोधियों के बारे में जो कहा उसे भूल जाइए, वो कल की बात थी, अब हम सबको साथ लेकर चलेंगे और अब हमारा काम है लोगों को सुशासन देना, लोगों को गुड गवर्नेंस देना। तो मुझे ये देखकर वास्तव में हैरत हुई और थोड़ी सी खुशी भी हुई कि प्रधानमंत्री ने अपने इतने लंबे भाषण में, मेरे ख्याल से 1 घंटे से भी ज्यादा बोले, उससे पहले जो पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने अपना भाषण दिया, अमित शाह ने भी अपने भाषण में इन बातों का जिक्र नहीं किया जिनको आप इंतहा पसंदी कह रहे हैं और जो इंतहा पसंद बातें हैं भी, और ना नरेंद्र मोदी ने किया। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को पहले 6 महीने सरकार के देखने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि क्या वे चुनाव, जिस तरह उन्होंने चुनाव प्रचार किया था उस तरीके से सरकार चला रहे हैं, या सरकार चलाने का उनका तरीका वो है जो उन्होंने अभी अभी कार्यकर्ताओं के सामने वायदा किया है।
दुबे साहब हमारे साथ अभी रहिएगा आप। सलमान आबिद साहब, पाकिस्तान के वजीर आजम ने इलेक्शन से पहले भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि बीजेपी जीत जाए, और अब बीजेपी जीत भी गई है जो जायजे हैं उनके मुताबिक, और पाकिस्तान ने इंतहाई उजलत से काम लिया है मुबारकबाद देने में. प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, मुबारकबाद दी है, गालिबन इसराइल के बाद वो दूसरा मुल्क पाकिस्तान जिसने मुबारकबाद दी है. क्या आप ये सोचते हैं कि जैसा कि रवायती तौर पर वाजपेयी साहब के दौर में भी हुआ कि पाकिस्तान के साथ तो प्रोग्रेस हुई ताल्लुकात के सिलसिले में, अब इस दूसरे टर्म में आप समझते हैं कि बीजेपी अपने रवैये में तब्दीली लाएगी टूवर्ड्स पाकिस्तान और कोई रीजन में बेहतरी की सूरत निकलेगी?
देखिए 2014 के बाद
नहीं, मैं असल नहीं, दुबे साहब ये सलमान आबिद साहब सवाल किया है मैंने.
अच्छा
देखिए, वजीर आजम इमरान खान ने अपने इंतखाब जीत कर जो सबसे पहले बात की थी वो भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर मोदी साहब जो है या भारत जो है एक कदम आगे बढ़ेगा तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे. इसी तरह से फिर जो हालात पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव के तनाजर में बढ़े थे उसमें भी जब इमरान खान ने मोदी साहब की जीत की बात की और कहा कि वो चाहते हैं कि वो जीत कर इंतखाबात जीत कर आए तो उस पर बड़ी तनकीद भी हुई थी. और अब जिस अंदाज से मोदी इंतखाबात जीते और अभी जिस अंदाज से अच्छा तजिया किया है कि जो उनकी इब्तदाई तकरीर है उसमें वो बातें नहीं है जो एक इंतहा पसंद हिंदू के तौर पर मोदी अमूमी तौर पर किया करते थे, और एक ऐसी गुफ्तगु उन्होंने की है ताल्लुकात के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से और सबको साथ लेकर चलने की, तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है. और मैंने खुद भी अभी ये ट्वीट किया है कि भारत की, और मैंने लिखा भी था कि इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बनेगी चाहे कांग्रेस बनती है और चाहे बीजेपी की, तो ये पाकिस्तान के साथ मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे. और इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी कि जब इंतखाबात खत्म हो जाएंगे उसी के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक नया दौर जो है बेहतर ताल्लुकात का शुरू होगा. तो हमें एक ऑप्टिमिस्ट अप्रोच के तहत ये देखना चाहिए कि मोदी साहब के पास अब एक अच्छा मौका है. देखिए वो दूसरी बार मुंतखब हुए हैं वजीर आजम, और उसके बाद जो है वो शायद दोबारा शायद उस तरह से इनको ये मौका भी ना मिल सके, तो अब उनके पास अच्छा मौका है. जो उनके बारे में इल्जाम हैं और जिस तरह से उनके दुनिया में एक उनका इमेज बिल्ड हुआ है कि वो एक इंतहा पसंद हिंदू के तौर पर, पाकिस्तान दुश्मनी के तौर पर, मुस्लिम दुश्मनी के तौर पर, तो अच्छा है कि वो गुड गवर्नेंस के साथ साथ एक पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए एक रास्ता हमवार करें ताकि दोनों ममालिक, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का जो इलेक्शन है ये सिर्फ भारत महदूद नहीं है बल्कि इस इलेक्शन की अहमियत जो है पूरे जनूबी एशिया के ममालिक के साथ और खित्ते की सियासत के तनाजुर में बहुत अहमियत रखती है.
यकीनन
जिस अंदाज से मोदी ने बड़ी वाजह अक्सरियत से ये इंतखाब जीता है उसके बाद तो मोदी साहब के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक बड़े जो है ना जिसे कहते हैं ना एक बड़े मुदब्बर का किरदार अदा करें और अपने ऊपर जो लगे हुए इल्जाम हैं उनको धोएं. और ये एक अच्छा मौका है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त भारत से ताल्लुकात चाहता है बेहतर तरीके से. पाकिस्तान की सियासी क्यादत भी, पाकिस्तान की अस्करी क्यादत बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रही है. तो अब अगर ये मौका नहीं उससे फायदा उठाया गया तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती होगी. और इसमें खास तौर पर जो इम्तिहान है वो जो हिंदुत्व की सियासत करने वाले भारत में लोग हैं, देखना पड़ेगा कि वो कितना दबाव बढ़ाते हैं मोदी के ऊपर. क्योंकि पिछली दफा भी जब मोदी इंतखाबात जीते थे तो शाइनिंग इंडिया के नाम से उनका जैसे गुजरात का मॉडल है उसको वो आगे लेके बढ़ेंगे, लेकिन फिर वो हिंदुत्व की सियासत का शिकार हो गए थे. अब भी अगर उनके वोटरों ने और उनकी हमायत के याफ्ता लोगों ने उन पर दबाव डाला तो खतरा ये है बदस्तूर, क्योंकि वो ये कहते रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से आइन के अंदर तरमीम की जाएगी और खास तौर पे उन्होंने इसका बार बार इशारा भी किया. लेकिन मुझे लगता ही है, जाती मेरी राय ये है कि अब हिंदुस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बनने जा रही है मोदी साहब की दोबारा, उसके बाद मुझे लगता है कि काफी बेहतर तब्दीली जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तनाव में आएगी. और कश्मीर में भी जो शिद्दत पसंदी चल रही थी उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म मोदी हुकूमत पर पिछली हुकूमत में हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें भी एजम्पशन है. सिर्फ अभी जैसे भी इन्होंने कहा कि 6 माह बहुत अहम है, मेरा ख्याल है कि 3-4 माह के अंदर ये वाजे हो जाएगा कि मोदी का ये जो नया दौर है इसका रुख माजी के मोदी की तरह होगा या ये एक नया मुस्तकबिल की तैयारी के साथ सामने आएंगे जो ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर भी जो मोदी मुखालफीन है उनके लिए भी उनके पास अच्छा मौका है कि वो उनको पैगाम दें कि हम जो है वो भारत की तरक्की चाहते हैं, खित्ते की तरक्की चाहते हैं और जितने भी डिस्प्यूट इश्यूज हैं उनको वो बड़ा रोल प्ले करें. क्योंकि देखिए जो हिंदुस्तान की जमहूरियत सबसे बड़ी जमहूरियत है इस खत्ते के अंदर और ये बड़ी भारी जिम्मेदारी भी हिंदुस्तान के ऊपर और वहां की इशराफिया के ऊपर उसकी सियासी क्यादत पे आई होती है कि वो एक लीडिंग रोल लें और उस साबित करें मोदी के उनके ऊपर जो उनके बारे में बातें की जाती थी वो बिल्कुल डिफरेंट है. वो वाकई जो है एक अमन की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इसमें देखना होगा कि वो किस हद तक अपने चीजों को लेके चलते हैं. क्योंकि सी पैक पर भी वो रिजर्वेशन शुरू, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से अब एक अच्छा मौका है कि पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी से निमट रहा है
اس میں اگر خطے کے ممالک بھی اور بالخصوص بھارت بھی ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کی طرف بڑھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت تبدیلیاں یہاں پہ آ سکتی ہیں
جی.
اور مجھے ویسے بھی ہمیشہ سے یہ امید رہی ہے کہ بی جے پی کے دور میں ہی کوئی تعلقات کی بہتری کی امید لگائی جا سکتی ہے.
جی اچھا دوبے صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ ایک طرف تو خود وہ ہندوستان کے اندر جو انتہا پسند یا ہندوتا ہے اس کا دباؤ ہوگا ان کے اوپر, دوسری طرف ریجن کے جو حالات ہیں سی پیک ہے, افغانستان کی صورت حال ہے, اور اب امریکہ اور ایران کا جو تنازع ہے, کیا یہ ساری چیزیں مل کر انٹرنلی مودی صاحب کو اور ان کی حکومت کو اس بات پر مجبور نہیں کر دیں گی کہ وہ اپنے آپ کو مزید پاپولر رکھنے کے لیے اسی نظریاتی ریٹرک کی جانب چلے جائیں جو الیکشن سے پہلے تھا؟
دیکھیے میں اس میں دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی 2014 کے بعد 2019 میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو کے ابھرے ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی سنگھ کے اس آگرہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ چناؤ رام مندر کے مدعے پہ لڑے جائیں. انہوں نے 1 جنوری 2019 کو اسمتا پرکاش کو دیے گئے انٹرویو میں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سنسد میں ایسا کوئی بھی بل نہیں لائیں گے جو رام مندر کو قانون بنانے کا ارادہ رکھتا ہو. تو وہ دکھا چکے ہیں کہ وہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی باتوں پر چلنے والے نیتا نہیں ہیں, اور اب جو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے, انہوں نے دکھا دیا ہے کہ ان میں ایک کرشمائی حیثیت ہے جس کے اوپر ہندوستان کی پبلک ووٹ دیتی ہے, تو ایسے میں تو وہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے دباؤ میں نہیں آنے والے ہیں. اس لیے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ وہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کا جو ایک کٹر پنتھی ایجنڈا ہے وہ اس کے دباؤ میں مانیں گے. خود ماننا چاہیں تو وہ بات الگ ہے, اگر خود ان کو کوئی چیز فائدہ مند لگتی ہے اور وہ خود ماننا چاہیں تو وہ اپنی مرضی سے اس کو مان سکتے ہیں, اس کے حصے کو مان سکتے ہیں, لیکن وہ سنگھ کے کہنے پہ نہیں چلیں گے, وہ اپنی سرکار کو سنگھ سے آٹونومس رکھیں گے, ایسا میرا ماننا ہے. اور انہوں نے پچھلے 5 سال میں بھی کافی حد تک اپنی سرکار کو سنگھ سے آٹونومس رکھا ہے. اس بات کو لے کر سنگھ کے لوگوں میں ان کے پرتی ہمیشہ ناراضگی بھی رہتی ہے. جب وہ گجرات کے مکھیہ منتری تھے اس وقت بھی انہوں نے گجرات میں حکومت چلانے میں بھی سنگھ کی بہت سی باتوں کو اور سنگھ کے جو دوسرے سنگھن ہیں جیسے کہ وشو ہندو پریشد وغیرہ ان کی باتوں کو بہت مانا نہیں تھا مودی نے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مودی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان سے سمبندھ اچھے بنائے, یہ مودی کی ذمہ داری ہے کہ پورے بھارتی اپ مہادیپ کے اندر شانتی کا واتاورن تیار کرے, کیونکہ بھارت سب سے بڑا دیش ہے, سب سے ذمہ دار دیش ہے, سب سے بڑا لوک تنتر ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ مودی کو ہی کرنا ہوگا اور پاکستان اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرے گا. پاکستان ان کی سرکار کو, عمران خان کو, جو وہ کئی بار وعدے کر چکے ہیں, اور کرکٹر کے روپ میں ان کا پرشنسک ہوں, اور میں چاہتا ہوں میں پردھان منتری کے روپ میں بھی ان کا پرشنسک بنوں. پاکستان کو بھی یہ دکھانا ہوگا کہ وہ بھارت میں پاکستان کی طرف سے جو دہشت گردی کی کاروائی ہوتی ہے, پاکستان کی سیما سے جو بھارت میں دہشت گرد آتے ہیں ان کے اوپر بھی کسی طرح کی روک لگانے میں کامیاب ہو. کیول یہ کہہ کے کہ ہم اپنی زمین پر دہشت گردوں سے نبڑ رہے ہیں اتنا کافی نہیں ہے. اگر بھارت کے اوپر ادھر سے دباؤ بنا تو پھر بھارت کے اندر کی راجنیتی کا ایک دباؤ بنے گا جو کہ مودی کو یا کسی بھی اور نیتا کو جو مودی کی جگہ ہو یہ مجبور کرے گا کہ وہ اس طرح کی نیتی اپنائے جیسی نیتی مودی نے چناؤ کے دوران اپنائی تھی.
اچھا
دیکھیے, اگر پلوامہ کی گھٹنا نہیں ہوتی تو یہ پورا کا پورا چناؤ مودی کی طرف سے اپنی سرکار کی جو یوجنائیں ہیں ان یوجناؤں پر لڑا جاتا, ایسا ان کے منتری لگاتار ہر اخبار میں بیان دے رہے تھے. وہ یوجناؤں کے جو لابھارتھی ہیں وہ ہمارے نئے ووٹر ہوں گے. جیسی پلوامہ کی گھٹنا ہوئی, پھر بالا کوٹ کی گھٹنا ہوئی, اس کے بعد میں پورے چناؤی مہم کا پورا جو
رخ بدل گیا,
پورے دھارا بدل گئی. تو میرا کہنا ہے کہ ایسی گھٹنائیں نہ ہوں اس کی ذمہ داری بھی پاکستان کی بھی ہے. اگر ایسی گھٹنائیں ہوتی رہیں, بار بار ہوئیں, لگاتار ہوئیں, تو مشکل ہوگی. کوئی بھی, آپ جانتے ہیں, ہر نیتا کو اپنی لوکپریتا چاہیے ہوتی ہے. کوئی بھی نیتا اپنی لوکپریتا گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. کوئی بھی نیتا جنتا کے بیچ میں ایک ایسی چھوی نہیں پیش کر سکتا جس سے لگے کہ وہ کمزور ہے یا وہ کسی کے دباؤ میں ہے یا وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے یا ہندوستانی مارے جا رہے ہیں. صحیح ہو غلط ہو, یہ راجنیتی کے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا, اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دوستی ہونی ہے اور وہ دوستی لمبی چلنی ہے تو پھر ہم پاکستان کو بھی کچھ ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی اور بھارت کو تو نبھانی ہے.
صحیح
ہے, کشمیر میں محبوبہ مفتی جن کے ساتھ میں بی جے پی نے سمجھوتا کیا تھا اور سرکار چلائی تھی, وہ خود اپنا چناؤ ہار گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو پی ڈی پی ہے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, اس سمجھوتے کے کارن کشمیر میں کتنی الوپری ہو گئی. اب نیشنل کانفرنس کو وہاں پہ موقع ملا ہے. اب نیشنل کانفرنس کو ایک खास तरह की एक बेहतर और सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना होगा ताकि भारत, पाकिस्तान और कश्मीर इन तीनों ये तीनों मिलकर एक नया शांति का वातावरण पैदा कर सकें।
सही सलमान आबिद साहब, बहुत इख्तसार के साथ, तो आप भी समझते हैं कि मजमू तौर पर खत्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए ये जो खबर है ये मुनासिब है, अच्छी है, बुरी है?
हाँ, निश्चित रूप से अच्छी है।
नहीं, सलमान आबिद साहब से पूछ रहा हूँ।
दुबे साहब,
सलमान आबिद साहब से सवाल है मेरा। जी
जी, मेरा जाती ख्याल ये है कि जो इस वक्त इंतखाबात के नतीजे आए हैं उससे खित्ते की सियासत में ये जो भारत में जो कहा जा रहा था कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी, अब एक मजबूत हुकूमत बनी है और एक मजबूत हुकूमत ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तालुकात की एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकती है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन मसला यह है कि जो भी मसाइल हैं उसका हल तो जंग नहीं है, उसका हल तो मुज़ाकरात ही है। तो जो डेडलॉक है, अगर मोदी उस डेडलॉक को तोड़ने में कामयाब हो जाएं, मुज़ाकरात की तरफ आएं और पाकिस्तान के अंदर से भी जो खामियां हैं उनको भी आगे बढ़ाए दें, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा मौका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कि वो उन चीजों को आगे लेके चल सकते हैं।
और माहौल को ठीक कर सकते
हैं। पाकिस्तान में भी जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो हिंदुस्तान के साथ एक बेहतर ताल्लुकात चाहती है।
बहुत शुक्रिया जनाब अबेद दुबे साहब और जनाब सलमान आबिद साहब, दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। अब चलेंगे हम अपने अगले मौजू की जानेब, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल है, मशरक़ वस्ता में बहुत कशीदगी है, उस पर पाकिस्तान के क्या तहफ़ुज़ात हैं उस पर बात करेंगे और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मुमताज़ तजियाकार ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब हैं जो दिफाई तजियाकार हैं, लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे, उस ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वेलकम बैक सामिन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका मशरक वस्ता में मजीद फौज तैनात करने पर गौर कर रहा है और उधर जो ईरान के वजीर खारजा हैं उन्होंने चीन, भारत, जापान और तुर्कमेनिस्तान का दौरा किया और आज वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं और ज़ाहिर है कि इस बारे में अपने मौक़िफ़ बता रहे हैं। ख़ुद पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने एक मामूल की ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए ईरान के वज़ीर खारजा के दौरे के हवाले से कहा,
हम डायलॉग को सपोर्ट करते हैं हर सूरत में, हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हैं उन्हें अपहोल्ड किया जाए और अगर उसमें कोई शक शुबा है तो उसको गुफ्तगू बातचीत से हल किया जाए। पाकिस्तान की बड़ी क्लियर स्टेटेड पोजीशन है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी होगी। गुफ्तगू के लिए जो भी रास्ता अपनाया जाए पाकिस्तान उसकी सपोर्ट करता है।
जी ब्रिगेडियर इमरान मलिक, ये बताइए कि पाकिस्तान किस किस्म के खदशात महसूस करता है और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं?
देखिए जज साहब, बहुत नवाजिश का आपने प्रोग्राम में शामिल किया। अगर हम एक नज़र डालें रीजन की एनवायरनमेंट के ऊपर तो इस वक्त अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं, वो कोर्सिव डिप्लोमेसी इख्तियार किए हुए हैं ईरान के खिलाफ और गन ब्लो डिप्लोमेसी उनकी उरूज पे है और एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी शिप्स और पेट्रियट और B-52 बॉम्बर्स भी उस इलाके में आ चुके हैं। ईरान जो है वो फिलहाल अभी तक तो डिफाइंस मोड में है और एक स्ट्रेटेजिक डिफाइंस कह सकते हैं आप, जिसका वो अभी तक एक वो परफॉर्म दे रहा है, अपना उसने इख्तियार किया हुआ एक रुझान। अरब जो हैं मिडल ईस्ट में वो शायद इसी इंतजार में है कि ईरान को बिल्कुल एक जो उनसे उनको थ्रेट्स थी वो थ्रेट्स जो हैं वो शायद अमेरिका उनके लिए मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। और चौथा प्लेयर जो है मिडल ईस्ट के अंदर जो कि इस तमाम चीज में आते हैं वो है इसराइल, और इसराइल भी शायद अभी अमेरिका को शायद एग ऑन कर रहा है या उसको और बढ़ावा दे रहा है कि वो ईरान वाला किस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर खत्म करे। और जब हम बात ये करते हैं कि ईरान का किस्सा खत्म करने का, तो मकसद उसका ये है कि मिलिटेरली और न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से और मिसाइल के हिसाब से ईरान से जो थ्रेट है अरब्स को या इसराइल को, या मुमकिन थ्रेट जो है अरब्स को और इसराइल को, ये तीनों मिलिट्री, न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट्स जो है ये खत्म हो गए हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो अभी अगर हम पूरे रीजन के ऊपर आप देखें तो अभी तक अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी थ्रेट्स हो सकते थे इसराइल को वो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, स्पेसिफाई कर दिए हैं तमाम को। अरब्स को स्पेसिफाई हो गए हैं, कुछ को जंगे लड़के उन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया है, और अब इस वक्त मिडिल ईस्ट में कोई भी एक ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इसराइल को थ्रेटन कर सकता हो, एक बात। और दूसरी बात यह है, और जो कि बहुत हैरानकुन बात है, और इसमें हम समझें कि ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, कि इस वक्त शायद अरब वर्ल्ड में इसराइल के ज्यादा दोस्त हैं बनिस्बत ईरान के। तो ये जो एक पलटा खाया है सारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन मिडल ईस्ट के अंदर, ये जाहिर बात है कि इसका चेहरा जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को जाता है। पाकिस्तान को अब ये देखना है कि ये ऊंच जो है ये किस करवट बैठता है। अगर जंग होती है और ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ईरान न्यूट्रलाइज हो जाता है एक एज अ पॉसिबल थ्रेट टू द अरब और इसराइल को, उसके बाद क्या होगा? क्या पाकिस्तान को भी इसराइल जो है वो एक थ्रेट समझता है? और अगर ऐसा है तो फिर इस थ्रेट के साथ वो किस तरह से डील करना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर अभी ये तमाम मामलात का जायजा लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होगा। और जो जितने भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी स्टेप्स लेगा उसमें पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। हमारे अरब्स के साथ खासतौर पर सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने हमें रिसेंटली बहुत मदद की है पैसों के हिसाब से और पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट किया है। अब अगर वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान इसके बदले में ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान को इसके लिए बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी टेरिटरी या अपनी फैसिलिटीज जैसे कि एयरबेस या कोई नेवल बेस टाइप चीज हो सकती है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, उसको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड किस्म का अपना एटीट्यूड बनाकर रखे और कोशिश ये करे कि ये जंग ना हो और जितना भी उसका असर और रसूख है वो इस्तेमाल करे अरब के ऊपर, ईरान के ऊपर, और कोशिश उसके लिए होनी चाहिए कि ये जंग ना हो। क्योंकि अगर ये हो गई और अगर एक मरतबा ये कंट्रोल से बाहर निकल गई तो ना सिर्फ ये कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलेगी बल्कि ये इसका असर जो है ये मिडिल ईस्ट से बाहर भी आएगा।
अच्छा,
हमारे बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाएगी।
हमारे साथ आइएगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वकार अहमद साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से, उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अमरीकी पर्सपेक्टिव से जिस तरह सिचुएशन है, यानी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि मजीद फौजें भेजी जा रही हैं, मजीद इक्विपमेंट भेजा जा रहा है, जंगी साजो सामान जा रहा है, क्या आप ये समझते हैं कि अमरीकी इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेंगे अगर, जो ख़ासतौर पर सऊदी अरब के लिए इस वक्त मौजूद है, तो उससे उस रीजन में इस्तेहकाम आएगा या मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा?
देखिए, अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे वो काफी टेंस है। ईरान को इनफैक्ट जितने सारे अमेरिकन बेसिस जो हैं, अगर आप मिलिट्री बेसिस एक मैप देख ले मिलिट्री बेसिस के, तो ये एकदम क्लियर हो जाता है कि इनफैक्ट अमेरिकन मिलिट्री बेसिस कम्प्लीटली ईरान को सराउंड किए हुए हैं, और वहाँ पे और भी ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स पहुँचना यानी के लिए ईरान को और भी ज्यादा खतरा और इंडेंजरमेंट होता है। पर ये जो है मिलिट्री मैनूवर है, ये जरूरी नहीं है कि ये नेचुरली वॉर की तरफ प्रोग्रेशन है। ये जरूरी नहीं है कि दिस इज लीडिंग टू वॉर, पर हो सकता है कि वॉर की तरफ लीड कर सकता है, क्योंकि मुझसे पहले जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि एक तो इसराइल जो है अमेरिका को एगोन कर रहे हैं कि ईरान को एटलीस्ट थोड़ा डिस्टेबलाइज कर दे या उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बॉम्ब कर दे, उसकी तरफ एगोन कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के भी हक में है कि ईरान को बॉम्ब की जाए ताकि एक ईरान को थ्रेट की जाए। लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ये बेसिकली इसराइल वर्सेस मुस्लिम कंट्रीज की लड़ाई है, पर ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज इनफैक्ट या अरेबियन कंट्रीज ईरान के खिलाफ है। ईरान लिटरली आइसोलेटेड है। अगर उसकी कोई पेरिफेरल एलाई भी जो है तो वो आप कह सकते हैं कतर जैसी कंट्री है, वो भी फुल फ्लेज्ड एलाई नहीं है। अगर एलाई है कुछ हद तक अगर आप कह सकते हैं तो शायद रशिया सपोर्ट कर सकती है, शायद चाइना जो है उसके हक में कह सकती है, पर एलाई बोलकर जो है उस रीजन ایران کی کوئی بھی نہیں ہے, اسرائیل کے حق میں ہے. اسرائیل بہت دنوں سے جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کو اٹیک کرے, پر یہ ضروری نہیں کہ امریکہ ایز اے ہول ایران کے خلاف ہے. آج سے کچھ سال پہلے ہی اوباما ایران کے ساتھ دوستی کرنا چاہ رہی تھی. اسرائیل اس وقت جو ہے اوباما کو ریکال کر رہی تھی کہ یہ ناٹ گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, کہ یہ جو ہے نیوکلیئر پیکٹ اور ڈی نیوکلیئرائزیشن ایران کی اور ریموول آف سینکشنز کی طرف جو موو کر رہے تھے وہ ٹھیک راستہ, ٹھیک دشا نہیں ہے, ٹھیک راستہ نہیں ہے, اور ان اس کے فیور میں نہیں تھی گئی, پر پھر بھی اوباما وینٹ اہیڈ, وہ آگے جا رہے تھے اور پروگریس ہو رہا تھا, نارملائزیشن ہو رہا تھا. تو یہ اوور آرچنگ امریکن پالیسی نہیں ہے, پر یہ ڈیفینیٹلی ٹرمپین پالیسی ہے, اور اس کے بہت سارے ریزن ہیں. ایک تو ٹرمپ سعودی عربیہ کے بہت ہی قریب ہے, ٹرمپ کشنر آلائی جو ہے وہ سعودی عربیہ اور سلمان کے ساتھ بہت ہی کلوز پیکٹ ہے
جی.
اور اسرائیل کے ساتھ بھی زیادہ ہی کلوز نہیں تھا. انفیکٹ اگر آپ کو یاد ہوگا جب بینجامن نتنیاہو اوباما کے ٹائم میں آئے تھے اور ریپبلکن کانگریس نے انہیں دعوت دی تھی اسپیچ دینے کے لیے, بہت بار وہ کلیپ کیے تھے, اور انفیکٹ بینجامن نتنیاہو کی اسپیچ ایسی تھی کہ ایز اف وہ اوباما کے خلاف ٹاک دے رہے تھے. تو ایک امریکہ میں بھی کنسنسس نہیں ہے ان فیور آف اسرائیل. انفیکٹ اگر آج آپ یونیورسٹی کیمپسز میں جائیں گے تو ایک ریئلائزیشن ہے کہ پیلسٹینین کے خلاف جو ہو رہا ہے اسرائیل میں وہ بہت پرابلمٹک ہے. تو ایک کنسنسس نہیں ہے اسرائیل کے بارے میں امریکہ میں.
اور
جہاں تک ٹرمپ کا سوال آتا ہے
جی,
وہاں ٹرمپ جو ہے کمپلیٹلی اسرائیل کے ساتھ ہے. اور ٹرمپ اسرائیل چاہتا ہے ایران پہ حملے ہو, سعودی عربیہ چاہتا ہے ایران پہ حملے ہو, پرٹیکولرلی بیکاز ہوتی ریبلز کے ساتھ جو ہے سعودی عربیہ کا بھی ٹکر ہے, آئل پالیٹکس آئل جیو پالیٹکس اس سے کمپلیٹلی مکس ہے. تو ایران آئسولیٹڈ ہے, چاہے ہو سکتا ہے جنگ نہیں ہو سکتا ہے. نیوکلیئر ایشو کا یہ ہے کہ نیوکلیئر وار جو ہے وہ ہمیشہ اور نیوکلیئر ویپنز جو ہے ہمیشہ ہسٹوریکلی ڈیٹرمنٹ رہا ہے.
بہت جی,
جس کنٹریز کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز رہے ہیں
جی,
وہ ہمیشہ ایک ڈیٹرمنٹ کی طرح کرتے ہیں.
صحیح,
یہاں جب نارتھ کوریا کے پاس آج یہ تھریٹ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز ہے, اور ان کے پاس بیلسٹک مسائل رہتے ہیں جو شاید ہوائی اور کیلیفورنیا تک پہنچ سکتے ہیں, تو وہ ایک ڈیٹرمنٹ ہے. اور اسی لیے وہ ایک ریزن ہے کہ ہم کم جونگ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ پریکٹیکلٹی ہے, اگر آپ
صحیح, بہت شکریہ جی.
پہنچا دے پر ایران کے پاس تو ہے نہیں, تو وہ انسینٹیو نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے اور ریزولوشن پہ آئے.
جی صحیح جی 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 ڈاکٹر صاحب, جی بہت شکریہ آپ کا. بریگیڈیئر عمران ملک, ایک بات مجھے اور بتائیے کہ اگر یہ اسکلیشن ہوتا ہے وہاں پر ہاسٹلٹیز کا, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس نیوٹرل رہنے کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے؟ بریگیڈیئر ملک موجود ہیں آپ؟
دیکھیں کہ اس بجائے اس کے وہ نیوٹرل رہے, دیکھیں جنگ ہوگی کیسے. ابھی فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کرے گا ایران کے اوپر, اپنی فوجیں اتارے گی نہیں ایران کی سرزمین پر, مگر ایریل بمبارڈمنٹ کے تھرو B-52 کروز میزائل, ایئر میزائل, لینڈ اور سی بیس میزائل اور ڈرونز کے تحت حملہ کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایریل اور سی اور لینڈ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ایمبارگوز لگا کر اور اس کو ریکورس کریں اس طرح سے کہ اس کا ٹریڈ بالکل بند ہو جائے, آئل بند ہو جائے, دوسرا ٹریڈ جو ہے نارمل ٹریڈ بھی بند ہو جائے, سی اور لینڈ ایمبارگوز لگا دیں. اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ اکانومی کو اس کا حد تک کمزور کر دیں اور اتنا اس کے اوپر یہ ایریل حملے کریں کہ پبلک اپرائزنگ ہو اس حکومت کے خلاف اور ایک ریجیم چینج فرام ودن ایران ابھر کر آئے, تو شاید ان کی یہ خواہش ہے. یہ میرے خیال میں مگر اتنے آسانی سے ہونے نہیں لگا, کیونکہ جیسے ہی انہوں نے ایران کے اوپر کسی بھی قسم کا حملہ کیا, ایران جو ہے اس جنگ کو پورے مڈل ایسٹ میں پھیلا دے گا.
میرے خیال میں وہ سیریا کے تھرو گولان ہائٹس کے اوپر گڑبڑ کریں گے, وہ اس میں غازہ میں وہ ایکٹیویٹیز شروع کرائیں گے, وہ لیبنان میں کریں گے, وہ یمن میں کریں گے, وہ عراق میں شروع کریں گے, اور اس طرح سے پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گا. اور یمن سے اگر وہ میزائل فائر کرتے ہیں سعودی عرب کے اندر تو وہ سعودی عرب کے لیے بھی بہت بڑی ایک تھریٹ کریٹ کرے گا. تو پھر جب اس ساری جنگ جو پھیل جائے گی تو امریکن وار ایفرٹ جو ہے یہ بھی ڈسیپیٹ ہو جائے گا, یہ بھی پھیل جائے گا اور جنگ لمبی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں پاکستان کو ایسی صورتحال میں بہرحال یہی کوشش کرنی چاہیے کہ نہ تو وہ اپنی سرزمین نہ کوئی کسی قسم کی بیس ایران کے خلاف استعمال ہونے دے, بلکہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس جنگ کو روکے. اور اگر وہ او آئی سی کا ایک کوئی سمٹ بلا کر اس میں یہ کوشش کرے کہ جی مسلمان ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو, تو شاید ایک وہ قدم ہو سکتا ہے. حالانکہ پاکستان کے پاس ڈپلومیٹک لیوریج جو ہے وہ بہت کم ہے.
صحیح
کہ نہ تو وہ ایران کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال سکتے ہیں, نہ ہی سعودی عرب پہ اور امریکہ کے اوپر تو بالکل بھی نہیں. میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہترین یہ ہوگا کیونکہ اس کی اپنے پاس اچھی خاصی پاپولیشن ہے اہل تشیع کی, تو ان کی تو تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان بالکل نیوٹرل رہے اور اپنی سرزمین جو ہے اپنی فیسلٹی جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر ملک اور جناب ڈاکٹر وقار احمد صاحب. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں کے خلاف تھریٹس کا.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے سب ڈویژنل افسر نے ایک تحریری بیان میں پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو متنبع کیا ہے کہ ایسی انٹیلیجنس رپورٹیں موصول ہوئی ہیں جن میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ افغانستان کے دہشت گرد پی ٹی ایم کے قائدین کو ہدف بنا سکتے ہیں. علی وزیر سمیت جن لوگوں کا نام لیا گیا انہیں مولوی قاضی طاہر حیات اور شیر اللہ وغیرہ شامل ہیں, اور اس سلسلے میں جو ایک بیان دیا ہے بنو کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس عبداللہ خان نے, اس کو سن لیتے ہیں. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ثنا اعجاز ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر.
جب یہ تھریٹ موصول ہوا تو ہم نے ساری اپنی ریجن کے ڈی پی اوز کو کمیونیکیٹ کیا کہ بھئی آپ کی جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کو سینسٹائز کر دے, اس کے پاس اگر سیکیورٹی ہے تو وہ گیئر اپ کر دے, اگر نہیں ہے تو اس کو پولیس کی سیکیورٹی پرووائڈ کر دے. تو اس سلسلے میں ہمارے نارتھ وزیرستان میں محسن داؤد صاحب میں نئے صاحب ہے, اس کے ساتھ بھی لوکل ڈی پی او نے کمیونیکیٹ بھی, باقی لیڈرشپ چونکہ اسلام آباد میں ہے بنو میں لوکل لیڈرشپ وہ بھی آن بورڈ ہے, وہ بھی ہم نے ان کانٹیکٹ لیا ہوا ہے, اس کو بھی ہم نے سیکیورٹی آفر کی ہے.
جی ثنا اعجاز, آپ یہ بتائیے کہ آخر اس کا سبب کیا ہے, جو تھریٹس ہیں یہ کیوں ہیں, کس بنیاد پر ہیں؟
ہے کہ پاکستان میں جب کبھی بھی آپ یہاں پہ آپ بات کرتے ہو اپنے حقوق کی, یا اسپیسیفکلی جب وہ آپ اپنی قوم کی حقوق کی بات کرتے ہیں, تو ایک المیہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ملک ایک کثیر القومی ملک ہے اور ایک وفاقی ریاست بھی ہے, لیکن یہاں پر ایک بہت مکس کر کے آپ کو بنایا پڑھایا بھی جاتا ہے, آپ کے ذہنوں میں ڈالا بھی جاتا ہے کہ ہم سب ایک قوم ہیں, اور یہ ایک قوم ہونے کے لیے نا بہت سارا ریاست کو کرنا بھی پڑتا ہے کہ قوموں کو ان کے حقوق دینے پڑتے ہیں, ان کے ڈیو رائٹس دینے پڑتے ہیں, ان کو ایکویلٹی یا ایکویٹی کے بیسس پہ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ صرف ہمارے ذہنوں میں تو ڈالا جاتا ہے, نصاب کے ذریعے پڑھایا تو جاتا ہے, لیکن جب وین اٹ کمس ٹو پریکٹیکل ٹریٹمنٹ تو وہ نہیں ہو پاتا ان سے. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب پھر اس قسم کی ڈسکریمنیشن, بلکہ میں کہوں گی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن, جب انسانی حقوق کی بنیاد پہ ایک بہت بڑا امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ اس ریاست میں, اور کوئی بھی قوم اٹھتی ہے, میں پشتونوں کی صرف بات نہیں کروں گی, چاہے وہ پھر بلوچ اٹھتے ہیں, چاہے وہ پھر سندھی اٹھتے ہیں, چاہے وہ پھر کوئی اور یا گلگت سے کوئی اٹھتا ہے, تو پھر اس قسم کے ماحول کو کریٹ کیا جاتا ہے میرے خیال میں, اور اس بتایا جاتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے یا خطرات ہیں یا آگے چیزیں لائی جاتی ہیں. اور میرا خود کا ذاتی ایکسپیرینس ابھی کچھ چند دن پہلے کا رہا ہے کہ پہلے فون پہ دم کیا دینا, اس کے بعد ایک بندے کو بھیجنا جو آپ کو آپ کے اوپر بندوق تان لے. تو یہ ساری چیزیں, یہ سارا سلسلہ ہے. اس کے بعد پھر ابھی علی وزیر صاحب کو یا حیات پرغال یا شیر اللہ یا محسن داوڑ کو اس قسم کی ان کو ایڈوائزری نوٹسز دی جاتی ہیں کہ آپ اس کے اوپر وہ کریں کیونکہ آپ کو خطرہ ہے, اور یہ خطرہ بھی جو ہے وہ افغانستان سے ہے, تو یا افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کی طرف سے ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک طریقہ ہے, ایک ٹیکٹک ہے اس ریاست میں, جب کبھی بھی سول رائٹس کے اوپر بات ہوتی ہے, جب کبھی کوئی اپنے حقوق کے لیے آگے بڑھتا ہے, میں جنگ نہیں کہوں گی, جدوجہد کرتا ہے, تو اس کے آگے اس قسم کے واقعات ضرور آتے ہیں. جی
اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جب جیسا کہ انہوں نے کہا علی وزیر صاحب نے کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ریاست اور انٹیلیجنس ادارے اس کے ذمہ دار ہوں گے, ریاست تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے, انہوں نے ان کو بتا بھی دیا ہے, گارڈ بھی فراہم کرنے کے لیے پیشکش کی ہے, تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ کس طرح سے وہ کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ آخر یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں یا جو بھی تھریٹ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر, کوئی ذاتی دشمنی ہے یا اور کوئی وجہ ہے؟
دیکھیں میری بات سنیں آپ, یہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں جب افغانستان کے طالبان یا جو بھی ابھی تھریٹ کر رہا ہے, تو ایک تھوڑا سا ذرا اگر آپ کریٹیکلی اس چیز کو دیکھیں, اگر علی وزیر بات کر رہا ہے تو اپنے ساتھ ہوئے مظالم کی بات کرتا ہے, اپنے علاقے میں یا اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی قوم کے ساتھ جو ظلم ہے اس کی بات کرتا ہے. اگر اس تحریک میں اور کوئی, چاہے وہ منظور پشتین بات کرتا ہے یا کوئی ورکر کرتا ہے, یہ سب اپنے حقوق کی, اپنے بنیادی انسانی آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اگر کسی ریاست میں ایک بندہ دارالحکومت میں اٹھ کے اپنی حقوق کی بات کرتا ہے تو اس کو افغانستان سے تھریٹ کیوں نہیں ملتا, اور ایک بندہ اگر پختونخوا میں یا فارمر فاٹا میں یا پھر جنوبی پختونخوا جو بلوچستان کا پختون بیلٹ ہے وہاں پہ حقوق کی بات کرتا ہے, تو پھر وہاں پہ کیوں اس کو اچانک سے افغانستان سے تھریٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے کہ دیکھیں, ایک تو ایک چیز ہے کہ مطلب ہم اس چیز کو مطلب ایک پروپیگنڈا کے طور پہ بھی ایک یوز کیا جاتا ہے, ایک ٹیکٹک کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے ریاست کی طرف سے, یا اس کو اگر ہم, کیونکہ جنرلی جب آپ اس ایشو کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا ان ادھر کے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا علی وزیر افغانستان کے اندر کچھ کرنے کی بات کر رہا ہے, کیا علی وزیر ایسی کچھ کہہ رہا ہے کہ اس کے بنیاد پر اس کو افغانستان سے تھریٹ آنے, کیونکہ ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہاں اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو پھر اس کا وہاں کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے؟
یہ بالا تر ہے.
دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اگر علی وزیر اپنے علاقے میں ان گڈ بیڈ طالبان کی تمیز کو ختم کرنے کو کہتا ہے تو وہ ریاست سے بات کرتا ہے, وہ کسی اور سے تو بات نہیں کرتا, نہ وہ کسی دوسرے ملک سے بات کرتا ہے.
حنیف خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں. حنیف خان صاحب, ہم سناجا صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے, یہ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے لیے کچھ خطرات, ان کے لیے کچھ تھریٹس ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ سیاسی بنیادوں پر ہیں یا یہ کہ طالبان یا جو بھی دہشت گرد ہیں جن کے بارے میں حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے دہشت گرد, وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں اور کیوں ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے, تھریٹ تو بہرحال موجود ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور تھریٹ جو ہے بہت سیریس لیول کا بھی ہے, کیونکہ جن ایشوز پر پی ٹی ایم کے رہنما بات کرتے ہیں بہت حساس نوعیت کی ایشوز ہیں وہ, اور پاکستان میں ان ایشوز پر بات کرنا بہت کم لوگ جو ہے اس پر بات کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں, اور پاکستان میں اب پی ٹی ایم کا جو ایشو ہے اس کو بہت زیادہ حساس نوعیت کا ایشو سمجھا جاتا ہے, معاملات ہی کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. بدقسمتی سے کچھ ایشوز ایسے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے مختلف قومیتوں کے اندر کچھ احساس محرومی کا جو جذبہ ہے, جو احساس ہے وہ بڑھتا چلا گیا. ماضی میں کچھ پالیسیز ایسی تھی ہمارے جو پڑوسی ممالک کے ساتھ جو روابط تھے اس کے نتیجے میں جو ہم نے پالیسیاں اپنائی, ان پالیسیز کی وجہ سے ہمیں اپنے لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت جو ہے وہ نفرت کا بیج بونے میں جو ہے ان پالیسیز نے بڑا کردار ادا کیا, جو بعد میں چل کے ہمارے اپنے لوگوں نے, ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے ریاستی داروں نے بارہا اس بات کو دہرایا بھی کہ ماضی میں شاید کچھ ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور نہ دہرانے کے وعدے کیے گئے، لیکن بدقسمتی سے ایک چیز ہو چلی تھی، تاریخ میں ایک تاریخ کا حصہ بن چکی تھی، کچھ لوگ پھر اس کو بار بار دہرانے کا جو وتیرہ ہے کچھ لوگوں نے اس کو اپنائے رکھا اور جس کی وجہ سے نفرتیں بڑھتی گئیں۔ اب پی ٹی ایم کے جو رہنماؤں کے جو دھمکیاں مل رہی ہیں یا ان کو جو تھریٹ مل رہے ہیں وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنرل ایشو ہے، لیکن اس میں حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہ جو جن ایشو پر یہ گفتگو کرتے ہیں یا جو ان کے مطالبات ہیں وہ خود پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے بڑے حکمران اور پاکستان کے ریاستی ادارے خود یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو مطالبے ہیں وہ جائز ہیں، ایشوز جنرل ہیں، اور وہ خود بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں اور بات کئی دفعہ کئی موقعوں پر بات چیت کا سلسلہ آگے بھی بڑھا ہے، اور پاکستانی جو حکومت ہے یا جو پاکستانی ریاستی ادارے ہیں ان کا دعویٰ بھی ہے کہ مختلف ایشوز کے حوالے سے پیش رفت بھی سامنے آئی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اس تمام معاملے کو ایکسپرٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسپرٹ کرنے والے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، پاکستان کے باہر بھی پائے جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے رہنماؤں میں اور پاکستان کے ریاستی اداروں میں فاصلے اتنے بڑھ جائیں کہ دونوں ایک دوسرے کو سوائے دشمن کے اور کچھ بھی نہ سمجھے، اور میرے خیال میں یہ پاکستان کا نقصان ہوگا۔ لہٰذا دونوں کو مل بیٹھ کے کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور تیسرا راستہ میرے خیال میں یہی ہے کہ جو جنرل مطالبے ہیں جو کہ خود حکومت پاکستان مانتی ہے کہ جنرل مطالبے ہیں اور ان مطالبوں کو ان پر عمل بھی کیا جا چکا ہے، کافی حد تک ان میں بہتری بھی آئی ہے، مزید بہتری کی جو گنجائش ہے اس کو جو ہے اس پر عمل کیا جائے اور کرنے والے کو جو ہے موقع نہ دیا جائے تاکہ اس طرح کی صورتحال بنائی جا سکے۔
اچھا ثنا اعجاز، ایک آخری سوال یہ بتائیے کہ یہ جو خطرات کی بات ہو رہی ہے، دھمکیوں کی، تھریٹس کی بات ہو رہی ہے، کتنے حقیقی ہیں آپ کے خیال میں؟ سنا صاحب
سوری، آپ کی آواز آخر میں کٹ گئی۔ دھمکیوں کی
جو بات کی جا رہی ہے، یہ حقیقی کتنی حقیقت ہے ان میں؟
دیکھیں، حقیقت میں یہ نہیں کہتی کہ حقیقت اس میں نہیں ہے کہ دھمکیاں مل رہی ہیں یا دھمکیاں ہیں یا جو حنیف صاحب بات کر رہے ہیں کہ حالات بہت سینسیٹیو یا نازک ہیں، لیکن میں ایک یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے کہا نا، دیکھیں ریاست اگر حل کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ بہت آسان سی بات ہے یہ چیزیں حل کرنا، اور پھر انہوں نے جیسے کہا نا، ہمارا ہر ایک جو ڈیمانڈ ہے اس تحریک کا، وہ سارے کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈز ہیں، ہم کوئی ان کانسٹیٹیوشنل یا ریاست کے آئین دستور کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگ رہے ہیں۔ جو سب سے یہاں پہ ہے وہ سینسیٹیوٹی بنا کے رکھنا بھی ریاست نے خود بنائی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے عہدیداروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف آپ کاروائی کریں۔ ابھی ہمارا 88 ایئرز اولڈ ایک رہنما ہے ہمارے سوابی کے، انہوں نے ضمانت کروائی کیونکہ جلسے میں انہوں نے تقریر کی ہے۔ اب وہ بزرگ آدمی، اس کے خلاف اس کی ضمانت ہو گئی، ابھی پروونشل گورنمنٹ نے درخواست دائر کی ہے عدالت میں کہ نہیں، اس کی جو ضمانت منسوخی کی جائے، اس کو پکڑا جائے۔ اب اگر آپ یہ کہ پھر خواتین، اب ہم سب ای سی ایل کے اندر بھی ہیں، ہمارے خلاف ایف آئی آر بھی ہے، اور یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو درخواست دی جاتی ہے کہ ان کو ای سی ایل میں ڈالا جائے، ان کو ایف آئی آر کروایا جائے، پھر اداروں کے کہنے پر ہمارے خلاف ایف آئی آر کروائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ حل کرنا چاہیے اور کوئی تیسرا اس کو استعمال نہ کرے، تو پھر ریاست کو اس کو بہت سیریسلی لینا ہوگا اور خود جینونلی اس کو ٹیکل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ میں یہ ماحول اس طرح بنا دوں گا یا دھمکیاں دوں گا یا دھمکیاں کرواؤں گا یا ماحول اس طرح بناؤں گا کہ لوگ ڈر جائیں گے اور یہ کسی اور کے نام پہ ڈال کے یا پھر طاہر داوڑ کی طرح مار کے لاش افغانستان میں پھینک دی جائے گی، تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہوا۔ دیکھیں سے بات ختم نہیں ہوگی، بلکہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ریاست بہت غلط کام کرے گی اگر اس طرح کی حالات کریٹ کرے گی، کیونکہ اگر وہ جینونلی چاہتی ہے ریاست، یہ جینونلی چاہتے ہیں کہ یہ مسائل حل ہوں یا اس قسم کی موومنٹ کا ایک پازیٹیو اینڈ ہو اور ریاست کی بدنامی بھی نہ ہو، پوری دنیا میں ان کی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی کہانیاں وہ بھی سرعام نہ آئیں، تو پھر ان کو کوشش کرنا ہوگی کہ ان کو طریقے سے یہ ساری چیزیں ڈیل کرنا ہوگی، اور جو یہ کر سکتے ہیں، مطلب اگر ہم فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں گمشدہ لوگوں کی، جبری گمشدہ لوگوں کی، تو یہ تو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہو سکتی ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں، میں بالکل اگری کرتی ہوں انیف صاحب کے ساتھ کہ یہ حالات ہیں نازک، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ حالات
ہو سکتے
جو بنائے گئے ہیں وہ ریاستی اداروں کی طرف سے بنائے۔
بہت شکریہ ثنا اعجاز اور جناب حنیف خان صاحب، دونوں صاحبان کا بہت شکریہ۔ اب ہم آخری موضوع کی جانب چلتے ہیں. پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, روپے کی قیمت گھٹتی جا رہی ہے, اور دوسری جانب سے یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ منی چینجرز جو ہیں وہ اس کے زیادہ تر ذمہ دار ہیں, اس لیے منی چینجرز پر پابندی لگا جائے. یہ مطالبات ہو رہے ہیں, کس حد تک قانونی ہے اور کیا کس طرح سے روپے کی ویلیو کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ تو ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو منی چینجرز کو کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے, اس کا کیا سبب ہے؟
دیکھیے, منی چینجر کے اگینسٹ پہلے بھی دوسری اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کے ایکشن لیے گئے. میں نہیں سمجھتا کہ منی چینجر اس میں کوئی رول افیکٹو رول پلے کر سکتے. جہاں تک دیکھیں بات ہے کہ ہنڈی کے ذریعے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, کوئی الیگل کام کرتے ہیں, وہ بالکل ایک علیحدہ چیپٹر ہے, اس کا روپے کی اس ریویلیوشن سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ 1993 میں پاکستان نے کنورٹیبلٹی کا جو سائن کیا گیا تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کی ایک کنڈیشن ہے کہ کرنسی جو ہے وہ فری فلوٹ ہوگی اور فلی کنورٹیبل ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ کنونشن سائن کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کرنسی جو ہے وہ پاکستانی روپی میں کنورٹ ہو سکتی ہے, اور پاکستانی روپی بھی اس کرنسی میں کنورٹ ہو سکتا ہے, کسی بھی کرنسی میں لین دین ہو سکتا ہے. تو اس کو اگر سامنے رکھا جائے اس کنونشن کو, تو اس میں کوئی بھی شخص اگر علاج معالجے کے لیے, تجارت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے اگر اس کو فورن کرنسی کی ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق فورن کرنسی کو ہولڈ کر سکتا ہے, اس میں کوئی چیز شاپنگ کر سکتا ہے, بائنگ کر سکتا ہے, اس کو سیل کر سکتا ہے. یہ پیورلی لیگل چیز ہے, اس میں کسی قسم کی انلیگلٹی انوالو نہیں ہوتی. منی چینجر جو ہیں اگر وہ مارکیٹ کے میکینزم کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنسی کی بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں, جیسے دنیا کے ہر ممالک میں یہ ہوتا ہے, اس میں تو کوئی مطلب ہے پاکستان میں کوئی انوکھی بات نہیں کہ وہ کرنسیز کا لین دین ہوتا ہے اور منی چینجر جو ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس میں منی چینجر اگر یہ رول پلے کر رہے ہیں تو اس میں نہیں سمجھتا کہ منی چینجر کوئی الیگل کام کر رہے ہیں, اور جو منی چینجر ہیں ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کی طرف سے بھی کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں کنورٹیبلٹی کے کنونشن کے تحت لائسنس دیا جاتا ہے, ہم اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں.
اچھا,
مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں.
جی میرے ساتھ اصل میں اس وقت ایکسچینج ایسوسیشن کے پریسیڈنٹ جو ہیں ملک بوستان صاحب موجود ہیں. بوستان صاحب آپ کیا کہیں گے, چینجرز کا کیا رول ہے اس میں؟
چینجر کا بڑا رول ہے پاکستان کی اکانمی کو بلڈ کرنے میں, اور پاکستان کی عوام کو فیسلٹیٹ کرنے میں, اور ان کو فارن ایکسچینج دینے میں, اور ان سے لینے میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں حکومت, ہر حکومت نے اس چیز کو سراہایا, پتہ نہیں ایک میڈیا میں کس نے یہ افواہ پھیلا دی, اور حکومت کی طرف سے اس کی تردید بھی آ گئی کہ اس طرح کا کوئی جو ہے ہم نے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے نہ کوئی ایسا معاملہ زیر غور ہے, اور بلکہ میری افیس شیخ صاحب سے بات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے جگائی کیا اور ان کے نام سے چٹھی میں یہ چیزیں چلائی گئی. انہوں نے بولا جی فیک ہے اور میں اس کو لکھ دیا, اس کو میرے نام سے جو ہے اس کو بند کریں. جہاں تک عوام 93 کے اقدامات جو فارم ایکٹ جو بنائے گئے تھے جس کے تحت عمر یوسف صاحب نے بڑی اچھی تفصیل سے بتایا بھی ہے, تو اس وقت 5 سے 6 ارب ڈالر ایکسچینج کمپنی کے ذریعے بیرون ملک سے پاکستان آ رہے آن ریکارڈ, اور جہاں تک یہ کہنا اس میں سے ہم ہر سال تقریباً 1.5 ارب ڈالر حکومت پاکستان کو بھی فراہم کرتے ہیں اور 5 ارب ڈالر عوام کو دیتے ہیں, جس میں سے 12 لاکھ آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں, اور 3 ارب ڈالر یعنی کہ وہ ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طرح کوئی دوسری کنٹری میں سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے, کوئی ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, سیونگ کے لیے, بینک اکاؤنٹ کے لیے, یہ سارے کے سارے پیسے ہم دے رہے ہیں, نہ کہ حکومت دے رہی ہے, اور اپنے طور سے ہم لا کے اور پھر عوام کی خدمت کر رہے ہیں, جسے عوام جو پہلے کچھے کھاتی تھی اور پیسوں کے باہر کھڑے رہتے تھے اور بڑے لمبی لائنیں لگانی پڑتی تھی, جس سے ان بجٹ طریقے سے ان کے کاؤنٹر پہ, اور ان کی فیملیاں جو باہر ورکر کام کرتے ہیں وہ ہمارے کاؤنٹر سے آ کر ریسیو کرتی ہیں. تو حکومت کو 98 میں جب پاکستان میں ایٹمی دھماکہ دیا گیا تھا اور پاکستان میں اسلامی سخیاں لا چکے تھے اس وقت, اور صرف 500 ملین ڈالر کے ریزرو رہ گئے تھے, اور آئی ایم ایف نے ہماری جو ہے امداد بھی بند کر دی تھی, اس وقت انہیں منی چینجروں نے حکومت کو سپورٹ کی اور پوری دنیا میں دورے کی, اور اس چیز پاکستانیوں کو جیسے آج اعتماد کھو چکے ہیں, لوگ اپنے ڈالر باہر لے کے جا رہے ہیں, واپس پاکستان ہی لے کے آ رہے, اور اس وقت ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اور چیز پاکستانیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں, کو انہوں نے پورے وقت میں ساتھ دیا, اور ہم نے اسی وقت حکومت کو جو ہے 8 ارب ڈالر 4 سالوں میں اکٹھے کر کے دیے, اور اس حکومت کو بھی جو ہے گزشتہ 10 سال سے 2010 سے لے کے 8 تک 13 ارب ڈالر دے چکے ہیں,
بہت
حکومت کو ہم 1.5 ارب ڈالر دے چکے ہیں.
بہت ساری
منی کیجریوال کی خدمات ہیں جسے سراہنے کی بجائے ان کا
بہت شکریہ آپ کا جناب ملک بوستان صاحب, ڈاکٹر مہر ایوب صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. بھارت کے انتخابات کے بارے میں بہت سے مبصرین اور تجزیہ کاروں نے انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن آف انڈیا پر اس بارے میں تنقید کی ہے کہ اس نے انتخابی مہم کے دوران حزب مخالف کی ایسی بہت سی شکایتوں کو نظر انداز کیا تھا جو انتخابی ضابطوں کی خلاف ورزی سے متعلق تھیں, حتیٰ کہ ایک بار سپریم کورٹ کو بھی مداخلت کرنا پڑی. ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اس بارے میں تجزیہ کاروں اور شفافیت اور احتساب کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں سے بات چیت پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
انجلی بھردواج کا فورم ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات سے متعلق ہے. ان کی اپنی این جی او عوام کے معلومات کے حصول کے حق کے لیے سرگرم ہے. ان کے خیال میں الیکشن کمیشن کے بارے میں شکایات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے تینوں کمشنرز کا انتخاب برسر اقتدار پارٹی کرتی ہے. بہت سی تنظیمیں اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ممکنہ پیچیدگیوں پر گزشتہ برسوں میں بات کرتی رہی ہیں, لیکن بقول ان کے موجودہ الیکشن میں یہ مسائل کھل کر سامنے آئے ہیں.
تو اگر ہم دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے کہ نشپکش طریقے سے اگر کوئی بھی ان کے پاس شکایت آئے چناؤں سے سمبندھت, ماڈل کوڈ آف کانڈکٹ ہے ہمارا ہمارے دیش میں, تو اگر ماڈل کوڈ آف کانڈکٹ کا الگھن ہو رہا ہے تو ان سب چیزوں کے اوپر شکایتیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جاتی ہیں, اور الیکشن کمیشن کو ایک نشپکش روپ سے ان پہ کام کرنا ہوتا ہے جس سے کہ پوری چناوی پرکریا میں لوگوں کی آستھا بنی رہے. ہم نے دیکھا ہے اس چناؤ اسپیشلی جب بھی لوگ رولنگ پارٹی کے بارے میں شکایتیں لے کے گئے ہیں ان شکایتوں کے اوپر کام نہیں ہوا. اب اس کے کارن کیا ہیں؟ دو تین کارن میں بہت سنکشپت میں بتا دوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چناؤ کے جو آیوکت ہیں الیکشن کمشنر جو ہیں ان کی جو نیوکتی ہوتی ہے وہ سرکار ریکمینڈ کرتی ہے, تو اس کے کارن ایک بڑی سمسیا یہ ہے کہ ایک ڈر بنا رہتا ہے کہ جب ان کے پاس شکایتیں جائیں گی جو رولنگ پارٹی ہے اس کے بارے میں تو کیا وہ صحیح سے کام کر پائیں گے کہ نہیں. اس بار جو کمشنرز ہیں ان کی نیوکتی رولنگ پارٹی نے کی ہے جیسے ہمیشہ ہوتی آئی ہے, اور اس بار جو ان کا رویہ رہا ہے اس سے ایک بڑی سپشٹ روپ سے بات سامنے آ رہی ہے کہ نیوکتیوں کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے بدلنے کی ضرورت ہے, اور یہ پہلی بار بات نہیں ہو رہی ہے. پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کسی پارٹی کا رولنگ پارٹی کا سرکار کا اس کے اندر ایک پریپونڈرنس نہیں ہونا چاہیے کہ وہی انہی کی سنکھیا زیادہ بنی ہوئی
ہے, یعنی اس میں حزب اختلاف کا کوئی حصہ نہیں ہوتا.
جی کسی اور کا حصہ نہیں ہے حکومت کے علاوہ. تین ممبر الیکشن کمیشن ہے, اس میں سے ایک ممبر جب کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے تو ان کے ڈسینٹ کو نوٹ بھی نہیں کیا جاتا.
این کے سنگھ صاحب بھارت کے ایک سینئر صحافی اور کالم نگار ہیں. ان کا کہنا ہے کہ بہت سے طے شدہ انتخابی ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی اور پھر ان کے بارے میں شکایت کو الیکشن کمیشن نے نظر انداز کر دیا.
یہ ایکسپیکٹیشن تھا کہ کم سے کم یہ انسٹیٹیوشن تھے کیونکہ وہ سیریس اسٹیٹمنٹ تھے اور وہ سارے پیرامیٹر جو ہوتے ہیں اس کو ویشیٹ کرتا, اس کو وہ ٹرانسگریس کرتا ہے, اور اس کے سپریم کورٹ نے ان کو ڈاٹا بھی تھا کہ آپ ایکشن لے کیوں نہیں رہے. تو فوری طور پہ کوئی یو پی کے چیف منسٹر کو انہوں نے کچھ گھنٹوں کے لیے بین کیا, اس کے بعد کسی اور کو کیا, یہ کچھ کیا. لیکن جب بات آتی ہے پرائم منسٹر کے اس اسٹیٹمنٹ کی, اس کو اگر آپ نہیں بین کرتے, اگزامپل کے لیے بالا کوٹ کے ایشو کو لے کے انہوں نے جو اپیل یوتھ سے کی تھی وہ کلیئر وائلیشن تھا, اور وہ بھی چھوڑ دیجیے. اگر آپ دیکھیں کہ الیکشن کا 11% ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا, 59 سیٹس پہ ابھی بھی الیکشن مکمل نہیں ہوا تھا, اس کے پہلے مودی جاتے ہیں اور ایک گفا میں سارے کے سارے میڈیا لے کے جاتے ہیں, اور اس سے ایک بڑا جو ہندوؤں کا ورگ ہے وہ متاثر ہوتا ہے وہ ریلیجیس سمبل سے. اور یہ جو آپ کا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا تھرڈ پیرا ہے وہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ ریلیجیس پلیسز سے اس طرح کے اپیل کسی بھی فارم میں اگر ہوتے ہیں تو وہ وائلیشن ہے ایم سی سی کا, ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا.
امرتا جوہری بھی شفافیت اور احتساب کی ایک سرگرم کارکن ہے. ان کا خیال ہے کہ ووٹ گننے کے طریقہ کار نے شفافیت کے بارے میں لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے.
تو ہم لوگ یہ بول رہے ہیں کہ یہ ساری سلپس گنی جانی چاہیے, اور یہ سلپس کو میرا بیلٹ مانا جانا چاہیے, نہ کہ الیکٹرانکلی جو کہ ریکارڈ ہوا ہے.
یہ تھی امرتا جوہری. سامعین, اس بارے میں اب تک ہمیں انڈیا کے الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار کا رد عمل نہیں مل سکا ہے. جلد ہی یہ رپورٹ پیش کی جائے گی. شہناز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.